سو اے ناظرین، اس مضمون میں انصاف سے نظر کرو اور غور اور تعمق سے سوچو، ہوشیار رہو اور کسی دھوکہ دہندہ کے دھوکہ میں مت آؤ، اپنے دلوں سے آپ ہی پوچھ لو کہ تمہارے دل کس قدر یقین کے خواہش مند ہیں، کیا فقط تمہارے اپنے ہی افسردہ خیال تمہارے دلوں کو پوری پوری تسلی دے سکتے ہیں، کیا تمہارے روح اس بات کے خواہاں نہیں ہیں کہ تم اس دنیا میں کامل یقین تک پہنچ جاؤ اور نابینائی سے خلاصی پاؤ؟ تم سچ سچ کہو، کیا تمہیں اس بات کی طلب نہیں کہ تمہاری ظلمت اور حیرت دور ہو اور وہ شبہات جو تمہارے دلوں میں مخفی ہیں، جن کو تم ظاہر بھی نہیں کر سکتے، دور ہو جائیں؟ بس اگر الہی معرفت کا کچھ جوش ہے تو یقیناً سمجھو کہ اس دنیا میں خدا کا قانون قدرت یہی ہے کہ اس نے ہر یک چیز کے دریافت کرنے کے لیے یا حاصل کرنے کے لیے کسی نہ کسی چیز کو اعلیٰ ٹھہرا دیا ہے، اور عقل کا صرف یہی کام ہے کہ اس آلے کی ضرورت کو ثابت کرتی ہے، لیکن آپ اس آلے کا کام نہیں دے سکتی۔ مثلاً آٹا پیسنے کے لیے چکی کی ضرورت تو عقل ثابت کرتی ہے، مگر یہ بات نہیں کہ عقل آپ ہی چکی بن جاوے اور آٹا پیسنے لگے۔ اسی طرح آج تک صدہا آلات کی عقل نے راہبری کی ہے، لیکن کام وہی انجام کو پہنچا ہے جس کو آلے نے انجام دیا ہے، اور جس کام کا آلہ میسر نہیں آیا وہاں عقل حیران رہی ہے۔ بس دنیا کے تمام کاروبار پر نظر ڈال کر دیکھ لو کہ غایت درجہ کی صحیح عقل کی یہی ہے کہ اس کو کسی کام کے انجام دینے کے لیے کسی آلے کا خیال دل میں پیدا ہو جائے۔ مثلاً عقل نے یہ سوچا کہ عبور دریا کے لیے کوئی آلہ چاہیے، تو کشتی کی صورت دل میں جم گئی، اور پھر کشتی بنانے کا ایک مادہ میسر آ گیا جو دریا پر چلتا ہے اور ڈوبتا نہیں۔ سو اس مادے کے میسر آنے سے کشتی بن گئی۔ علا حاضل قیاس ہزارہا اور آلات ہیں جن سے دنیا کا دھندا چلتا ہے، اور ہر جگہ عقل کا صرف اتنا منصب ہے کہ وہ آلے کی ضرورت کو ثابت کرتی ہے اور یہ بیان کر دیتی ہے کہ اس قسم کا آلہ ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ وہ آپ آلہ مطلوبہ کا کام دے سکتی ہے۔ اب سمجھنا چاہیے کہ عقل سلیم اس بات کو بوضاحت سمجھتی ہے کہ عالم ثانی کے واقعات اور ثانی عالم کی ہستی اور اس ثانی کی مرضیات اور غیر مرضیات اور جزا سزا کی کیفیات اور کمیات اور ارواح کے خلوط اور بقا کے یقینی حالات معلوم کرنا، یہ ایک ایسا باریک اور دقیق امر ہے کہ بجز ایک سماوی آلے کے صحیح اور یقینی طور پر ہرگز معلوم نہیں ہو سکتا۔ اور جس طرح عقل نے دنیا کے احسن انتظام کے لیے ہزارہا آلات کی ضرورت ثابت کی ہے، اسی طرح اس جگہ بھی عقل سلیم اس نادیدہ عالم کا قطعی طور پر پتہ دریافت کرنے کے لیے ایک آسمانی آلے کی ضرورت قرار دیتی ہے، تا اس قادر مطلق کی ہستی جس کے سمجھنے میں لاکھوں عقل مندوں نے دھوکے کھائے ہیں یقینی اور قطعی طور پر معلوم ہو جاوے۔ اور اسی طرح عالم جزا سزا بھی قطعی طور پر معلوم ہو، تا طالب حق ذنیات سے ترقی کر کے اسی عالم میں حضرت باری تعالی اور اس کی صفات کاملہ اور عالم آخرت کو بعین الیقین دیکھ لے، اور وہ اعلیٰ جو اس مرتبہ اعلیٰ یقین تک پہنچاتا ہے کلام الہی ہے، جس کے ذریعے سے انسان بیقین کامل خدا تعالیٰ کے وجود اور اس کی صفات کاملہ اور عالم جزا سزا کو سمجھ لیتا ہے، اور خدا تعالیٰ نے لاکھوں انسانوں کو اس مرتبہ معرفت تک پہنچا کر ثابت کر دکھایا ہے کہ یہ اعلیٰ خدا شناسی کا فی الواقعہ دنیا میں موجود ہے، اور جو شخص اس سماوی آلے سے روشنی حاصل نہیں کرتا وہ اس اندھے کی مانند ہے کہ جو ایک ایسی راہ میں چلتا ہے جس میں جا بجا خندقیں ہیں اور ہر یک طرف بڑے بڑے گڑے ہیں، اس کو کچھ خبر نہیں کہ سلامتی کی راہ کدھر ہے، کچھ پتہ نہیں کہ بچاؤ کی طرف کون سی ہے، کچھ خبر نہیں کہ انجام قدم اٹھانے کا کیا ہے، نہ آپ دیکھ سکتا ہے، نہ کسی رہنما کا دامن پکڑا ہوا ہے، اور نہ یہ جانتا ہے کہ آخر کس جگہ کا منہ دیکھنا نصیب ہے، اور نہ یہ یقین ہے کہ جس مطلب کے لیے اس نے قدم اٹھایا ہے وہ مطلب ضرور حاصل ہو جائے گا، بلکہ آنکھیں بھی اندھی ہیں اور دل بھی اندھا ہے۔ پھر ایک اور وسوسہ جو پنڈت صاحب کے دل کو پکڑتا ہے یہ ہے کہ الہامی کتاب کسی انسان کے لیے اس کے ایمان کی بنیاد نہیں ہو سکتی۔ کیوں بنیاد نہیں ہو سکتی؟ اس کی دلیل آپ یہ لکھتے ہیں کہ الہامی کتاب کے تسلیم کرنے سے پہلے ضرور ہے کہ خدا پر ایمان قائم کر لیا جاوے۔ ہر یک پیغمبر یا رشی جس پر خدا کا کلام نازل ہوا اس نے کلام پر ایمان لانے سے پہلے متکلم کے وجود کو تسلیم کیا ہے، کیونکہ کسی کلام پر ایمان لانے سے پہلے خود کلام کرنے والے کو مان لینا لازمی ہے۔ پر ظاہر ہے کہ پیغمبروں نے کلام کے نازل کنندہ کے وجود کا یقین بذریعہ اسی کلام کے حاصل نہیں کیا، بلکہ اس کلام کے نزول سے پہلے ہی ان کو اپنی اندرونی فطرت کی گواہی سے وہ یقین حاصل تھا۔ یہ دلیل پنڈت صاحب نے کلام الہی کے غیر ضروری ہونے پر گویا اپنی عقل کا تمام رس نچوڑ کر پیش کی ہے، لیکن ہر یک عاقل پر سوچنے سے ظاہر ہوگا کہ یہ پنڈت صاحب کا سراسر وہم ہے کہ جو ان کے دل میں ایک صداقت کی غلط فہمی سے پیدا ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ پنڈت صاحب ان دونوں امروں متذکرہ ذیل کو اجتماع ضدین قرار دیتے ہیں، یعنی یہ کہ بے خبر بندے پر جو خدا کی ذات اور صفات سے بے خبر ہے کلام الہی نازل ہو، اور ساتھ ہی وہ قادر خدا بذریعہ اپنی اس پاک کلام کے اپنے وجود پر آپ مطلع کرے۔ یہ دونوں باتیں پنڈت صاحب کی نظر میں ضدین ہیں جو ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی، حالانکہ ان دونوں باتوں کا جمع ہونا کسی عاقل کے نزدیک اجتماع ضدین میں داخل نہیں۔ جس حالت میں انسان بھی اپنے کلام کے ذریعے سے دوسرے انسان کو اپنے وجود سے اطلاع دے سکتا ہے، تو پھر وہ اطلاع دہی خدا تعالیٰ سے کیوں غیر ممکن ہے؟ کیا وہ پنڈت صاحب کے نزدیک اس بات پر قادر نہیں کہ بذریعہ اپنے کامل اور قادرانہ کلام کے، جو تجلیات الوہیت پر مشتمل ہے، اپنے وجود سے مطلع کرے؟ اور اگر پنڈت صاحب کے دل کو یہ وسوسہ پکڑتا ہے کہ جس قدر نبی آئے وہ بلا شبہ کلام الہی کے نازل ہونے سے پہلے خدا پر یقین رکھتے تھے، بس اس سے ثابت ہے کہ وہ یقین انہی کی فطرت اور عقل سے ان کو حاصل ہوا تھا۔ لیکن واضح ہو کہ یہ وسوسہ محض قلت تدبر سے ناشی ہے، کیونکہ اس یقین کا باعث کسی طور سے مجرد عقل اور فطرت نہیں ہو سکتے۔ انبیاء کسی جنگل میں اکیلے پیدا نہیں ہوئے تھے، تا یہ کہا جائے کہ انہوں نے الہام پانے سے پہلے بذریعہ سلسلہ سماعی بھی، جس کی الہام الہی سے بنیاد چلی آتی ہے، خدا کا نام نہیں سنا تھا اور صرف اپنی فطرت اور عقل سے خدا کے وجود پر یقین رکھتے تھے۔ بلکہ ببداہت ثابت ہے کہ خدا کے وجود کی شہرت اس کلام الہی کے ذریعے سے دنیا میں ہوئی ہے کہ جو ابتدائے زمانہ میں حضرت آدم پر نازل ہوا تھا، پھر بعد حضرت آدم کے جس قدر انبیاء وقتاً فوقتاً زمانے کی اصلاح کے لیے آتے رہے، ان کو قبل از وہی خدا کے وجود سے یاد دلانے والی وہی سماعی شہرت تھی جس کی بنیاد حضرت آدم کے صحیفے سے پڑی تھی۔ بس وہی سماعی شہرت تھی جس کو نبیوں کی مستعد اور پرجوش فطرت نے فی الفور قبول کر لیا تھا، اور پھر خدا نے بذریعہ اپنے خاص کلام کے مراتب اعلیٰ یقین اور معرفت تک ان کو پہنچا دیا تھا، اور اس نقصان اور قصور کو پورا کر دیا تھا کہ جو محض سماعی شہرت کی پیروی سے عائد حال تھا۔ ہم پہلے بھی لکھ چکے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے وجود کی شہرت بطور سماعی چلی آتی ہے، اور سماعی سلسلے کی بنیاد وہ الہام ہے جو پہلے پہل خدا تعالیٰ کی طرف سے حضرت آدم ابو البشر کو ہوا تھا۔ اور اس پر دلیل یہی کافی ہے کہ یہ بات نہایت بدی ہی ہے کہ ابتدا میں خداوند قادر مطلق کی ہستی کا پتہ اسی شے کے ذریعے سے لگا ہے کہ جس میں اب بھی پتہ لگانے کی قدرت مستقلہ حاصل ہے۔ سو وہ قدرت مستقلہ صرف کلام الہی میں پائی جاتی ہے، کیونکہ اب بھی کلام الہی میں یہ اقتدار موجود و مشہود ہے کہ وہ امور پنہانی پر جیسا کہ چاہیے صحیح صحیح اطلاع دے سکتا ہے، اور گزشتہ خبریں بھی ظاہر کر سکتا ہے، اور ذات باری کی غائبانہ ہستی کا ٹھیک ٹھیک نشان بھی دے سکتا ہے، اور اپنے طریقے خارق عادت سے اس پر یقین بھی بخش سکتا ہے، اور عالم ثانی کے حقائق اور کیفیتوں پر بھی مفصل طور پر مطلع کر سکتا ہے۔ جیسا کہ اسی زمانے میں ملہمین کے تجارب صحیحہ اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں، لیکن یہ جوہر عقل میں موجود نہیں ہے، چنانچہ یہ بات بپایہ ثبوت پہنچ چکی ہے کہ جس بچہ نو پیدا کو سلسلہ سماعی کی تعلیم سے بکلی محروم رکھ کر صرف اس کی عقل پر اس کی خدا شناسی کو چھوڑا جاوے، تو وہ خدا کی ہستی اور اس کی صفات کاملہ اور عالم جزا سزا سے بکلی بے خبر رہتا ہے۔ بس چونکہ معرفت حق کی تعلیم کا اقتدار صرف کلام الہی میں ثابت ہے، عقل میں ثابت نہیں، اس لیے ہر یک عاقل کو ماننا پڑتا ہے کہ ایمان اور دین کی بنیاد کلام الہی ہے، خیالات عقلیہ ہرگز بنیاد نہیں ہیں، اگرچہ استعداد عقلی نفس انسان میں موجود ہے، مگر وہ استعداد بغیر رہبری کلام الہی کے ناکارہ ہے۔ جیسے استعداد بصارت آنکھوں میں موجود تو ہے، مگر بغیر آفتاب کے کچھ چیز نہیں، اور جس طرح آفتاب کی روشنی اپنے وجود کو بھی ثابت کرتی ہے اور آفتاب کے وجود کی طرف بھی راہبر ہے، اسی طرح خدا کا کلام اپنی ذاتی روشنی اور صداقت اور بے مثل ہونے کی وجہ سے اپنا من جانب اللہ ہونا بھی ثابت کرتا ہے، اور خدا تعالیٰ کی ہستی کی طرف بھی یقینی اور قطعی طور پر راہبر ہے۔ फिर पंडित साहिब ने पर्चा धर्म जीवन जनवरी 1883 में यह दावा कर दिया है कि दानिशमंद इंसान ऐसी किताब तालीफ कर सकता है कि जो कमालात में मिसल कुरान शरीफ के या इससे बढ़कर हो। अब चूंकि पंडित साहिब भी दानिशमंद ही हैं, बल्कि अपनी कौम के रिफार्मर और मुसले होने का दम मारते हैं, इसलिए ये बारे सबूत उन्हीं के ज़िम्मे है कि वो ऐसी किताब तालीफ करके दिखलावें और जिस तरह कुरान शरीफ बावजूद कमाल इजाज जामे तमाम हकायक व दकायक है और जिस तरह कुरान शरीफ बावजूद इल्तिज़ाम हक और हिकमत और सदाकत के आला दर्जे की फसाहत और बलागत पर है और जिस तरह कुरान शरीफ आला दर्जे की पेशीन गोइयों और अमूर गैबिया से भरा हुआ है और जिस तरह कुरान शरीफ अपनी पाक तासीरों की वजह से सच्चे तालिबों के दिलों को पाक करके आसमानी रोशनी से मुनव्वर करता है और उनमें वो ख़ास बरकतें पैदा करता है कि जो दूसरे मज़हबों में नहीं पाई जाती, जैसा कि हमने इन सब बातों को अपनी किताब में साबित कर दिया है और कामिल सबूत दे दिया है। इसी तौर और शान की कोई और किताब तालीफ करके पेश करें। नदारत कसे बातु ना गुफ्ते कार, वलेकिन चुगुफ्ती दलीलश बयार। लेकिन हम पंडित साहिब पर जाहिर करते हैं कि किसी इंसान के लिए हरगिज़ मुमकिन नहीं कि वो अमूर मुतज़क्करा बाला को, जो ताकतें इंसानी से बलंतर हैं, अपने कलाम में पैदा कर सके। मगर खुदा के कलाम में इन अमूर का जमा होना ना सिर्फ जायज़ बल्कि ज़रूरी है, क्योंकि जैसा कि खुदा बेमिसल मानिंद है, इसी तरह जो चीज़ उसी की तरफ से सादिर है वो बेमिसल मानिन चाहिए, जिसकी नज़ीर बनाने पर इंसान कादिर ना हो सके। बस कुरान शरीफ ने जो अपने कमालात में बेमिसल होने का दावा किया है, ये कोई बेमौका दावा नहीं, ये वही कानून कुदरत का मसला है जिस पर चलना इंसान की दानिशमंदी है, जिससे इनहराफ करना हमाकत की निशानी है। ज़रा अपने ही दिल में सोच कर आप इंसाफन फरमाइए कि खुदा के कलाम का बेनज़ीर होना कानून कुदरत के लिहाज से लाजिम है या नहीं। अगर आपके नज़दीक लाजिम नहीं और खुदा के कामों में शिरकत गैर भी जायज़ है, तो फिर साफ यही क्यों नहीं कहते कि हमको खुदा के वाहिद ला शरीक होने में ही कलाम है। क्या आप इस बदीही बात को समझ नहीं सकते कि खुदा की वादानियत तब ही तक है जब तक उसकी तमाम सिफात शिरकत गैर से मुनज़्ज़ा हैं। अगर खुदा के कलाम की ये हैसियत हो कि इंसान भी ऐसा ही कलाम बना सके, तो गोया खुदा की सारी हैसियत मालूम हो गई, गोया उसकी खुदाई का सारा भेद ही खुल गया।